درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.
ہم وہ نعت بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com.
الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ, ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفیظا. ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.
آج کے درس کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 سے کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بات آیت نمبر 79 کے حوالے سے بعد میں ذہن میں آئی. آپ سن چکے کہ اللہ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اے انسان, تجھے جو بھی نعمت بھلائی اور خوبی ملتی ہے تو یہ اللہ کے فضل و کرم سے ملتی ہے, اور جو تکلیف, پریشانی, حادثہ, مصیبت تم پر آتی ہے تو یہ تمہاری بد عملی کے نتیجے میں آتی ہے. یہ فرمایا جو نعمت اور راحت ملتی ہے یہ اللہ کے فضل و کرم کے نتیجے میں, اور جو مصیبت اور پریشانی آتی ہے تو یہ ہماری بد عملی کے نتیجے میں. رات اپنے ہاں درس دیتے ہوئے یہ بات ذہن میں آئی اور میں نے وہاں کہی بھی کہ آج صورت یہ ہے کہ جو لوگ تعویذ گنڈے کے بہت زیادہ پیچھے پڑتے ہیں اور بہت زیادہ اس پر یقین رکھتے ہیں, اور ان میں سے بعض نقلی پیروں اور بناوٹی اور جعلی قسم کے تعویذ فروشوں کے پاس جاتے ہیں, تو اگر ان کا کام ہو جائے تو کہتے ہیں یہ پیر صاحب بڑے کمال والے ہیں, اور اگر کام نہ ہو, مصیبت اور پریشانی ہو, تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے. کام نہ ہو تو کہتے ہیں اللہ کی مرضی ایسی, اللہ کا فیصلہ, اللہ کی طرف سے ہے, اور کام ہو جائے تو اس کو پیر کا کمال بتاتے ہیں, تعویذ کا کمال بتاتے ہیں. تو کیسی سوچ الٹ ہو گئی کہ ہمیں تو یہ سکھایا گیا کہ تم یہ یقین رکھو کہ جو بھی نعمت اور راحت ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور جو تکلیف اور پریشانی ہے یہ تمہاری بد عملی کی وجہ سے ہے. تو اس سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایک بات تو یہ ابتدائی میں عرض کرنی تھی. دوسری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں, الحمدللہ ہمارے ساتھی چونکہ انٹرنیٹ پر اس درس کو نشر کرتے ہیں, کئی احباب براہ راست ملتے ہیں تو بتاتے ہیں, اور بعض فون کے ذریعے سے بتاتے ہیں کہ وہ اس درس کو سن کر پھر آگے درس دیتے ہیں, اور بعض جگہ ایسا اہتمام ہو رہا ہے ماشاءاللہ کہ اکٹھے ہو کر درس سنا جاتا ہے. تو الحمدللہ جب ہم ایسی خبریں سنتے ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ پاک اسے زندگیوں میں تبدیلی کا ذریعہ بنائے. اور میں اکثر درخواست کرتا بھی رہتا ہوں, آج پھر کر رہا ہوں, کہ جو ساتھی انٹرنیٹ پر درس قرآن سنتے ہیں وہ اگر اس کا اہتمام فرما لیں کہ درس سنتے وقت قرآن کو سامنے رکھیں تو انشاءاللہ العزیز فائدہ زیادہ ہوگا. اور ویسے یہ بھی گزارش کرنے کو دل چاہتا ہے کہ آج کل جو انتہائی پریشان کن حالات ہیں، بعض اوقات مایوسی پھیلانے والے حالات، ہمارے ملکی حالات، سیاسی حالات، تو ان حالات میں فہم قرآن کو اور زیادہ عام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کرے کہ آئمہ مساجد، خطبہ کرام، علماء کرام کے دل میں اس کی اہمیت پیدا ہو جائے اور وہ اپنی اپنی مساجد میں، اپنے اپنے محلوں میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کر دیں. دو آدمی بیٹھیں، دس آدمی بیٹھیں، لیکن وہ درس ضرور دیں، تو انشاءاللہ یہ درس قرآن نظریات و افکار اور اعمال و اخلاق اور شخصیات میں تبدیلی کا ذریعہ ثابت ہوگا. تو اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے. یہاں الحمدللہ مجمع کافی ہوتا ہے، یہاں بھی ہم درس دیتے ہیں، اور توابین میں چونکہ آبادی ابھی بہت کم ہے، وہاں بہت تھوڑے افراد ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ وہاں پر بھی ہم نے درس کا سلسلہ شروع کر دیا. تو یہ انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ بڑا مجمع ہو تو تب ہی درس دیا جائے. تو اس اہمیت کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے استاد حضرت مولانا سرفراز خان صاحب صفدر دامت برکاتہم، جب میں فارغ ہوا اور گاؤں میں گیا اور وہاں میں نے درس قرآن کا سلسلہ شروع کر دیا گاؤں کے اندر، وہاں تو لچھے دار تقریروں کا رواج ہے اور وہ بھی کوئی کوئی سنتا ہے، اور میں قرآن کا درس دیتا تھا، کوئی سنتا کوئی نہیں سنتا، کوئی تعریف کرتا کوئی برا بلا کہتا، بہرحال درس دیتا تھا. تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اس طریقے سے درس دیتا ہوں، تو انہوں نے تاکید فرمائی کہ درس کا آپ التزام فرمائیں اور مداومت کے ساتھ درس دیں، پابندی سے درس دیں، اس میں ناغہ نہ کریں. فرمایا کہ میں نے یہاں جب گکھڑ میں، گجرانوالہ میں درس قرآن کا سلسلہ شروع کیا تو میرے درس میں صرف ایک آدمی بیٹھتا تھا، ایک آدمی، اور میں ایک گھنٹہ درس، ایک آدمی بیٹھتا تھا اور میں ایک گھنٹہ درس دیتا تھا. آپ اندازہ کیجئے. اخلاص یہ ہے کہ انسان مجمع کی کمی بیشی سے متاثر نہ ہو، اللہ کا قرآن سنانا ہے وہ سنایا جائے. تو بھائی اس وقت حالات انتہائی خراب ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا، ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم بند گلی میں داخل ہو چکے. اور میری سوچ میں جو خرابی سب سے زیادہ، جس جو شاید مجھے زیادہ کھٹکتی ہے اور بعض اوقات دل اس پر ایسا ہو جاتا ہے جیسے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، وہ یہ کہ جھوٹ بہت بولا جا رہا ہے، بہت زیادہ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اوپر سے نیچے تک اتنا جھوٹ، اتنا جھوٹ کہ جو حالات سے خبر رکھنے والا انسان ہے اور وہ حساس بھی ہو تو وہ تو میں سمجھتا ہوں نفسیاتی بیمار بن جائے اتنا جھوٹ سن کر. سچ سننا ہی نہیں چاہتے، جھوٹ سننا چاہتے ہیں، جھوٹ بولنا چاہتے ہیں، جھوٹ کو فروغ دینا چاہتے ہیں، جھوٹوں کو پسند کرتے ہیں، سچوں سے نفرت کرتے ہیں، کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. تو بھئی ان حالات کے اندر قرآن کا نور پھیلانے کی اور زیادہ ضرورت ہے، گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، محلوں کے اندر. اور بڑے افسوس کی بات ہے کہ مساجد میں بھی درس قرآن نہیں ہوتا ہے. علماء کو یہ شکوہ، لوگ بیٹھتے نہیں، ارے بھائی آپ کام تو کرو، کام شروع تو کریں. اللہ پاک ایک چراغ سے دو چراغ جلائیں گے، دو سے چار، یوں انشاءاللہ روشنی پھیلتی جائے گی. بہرحال یہ میرے دل میں چند باتیں آئیں تو وہ میں نے ابتدا میں عرض کر دی. یہ آیت نمبر 80 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. ایک بات یہ بھی عرض کر دوں، یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، پہلے بھی ویسے بتا چکا لیکن آج ابتدا ہی میں صراحتاً یہ عرض کر دوں، قرآن کریم کے مضامین مختلف ہیں بھائی. جیسے کہ آپ سنتے رہتے ہیں، کہیں نماز کا مضمون ہے، کہیں زکوٰۃ کا مضمون ہے، کہیں اطاعت رسول کا مضمون ہے، کہیں پہلے نبیوں کے، پہلی قوموں کے قصے ہیں، کہیں قیامت کا ذکر ہے، کہیں حساب کتاب کا تذکرہ ہے، کہیں جنت کا، کہیں دوزخ کا، پھر کہیں جہاد کا، کہیں امن کی باتیں ہیں، کہیں سلام کا مسئلہ بیان کر دیا. تو مختلف مضامین قرآن کریم میں چلتے رہتے ہیں. تو یہاں جو درس ہوتا ہے یہ کسی ایک موضوع پر درس نہیں ہوتا، بلکہ سلسلے وار قرآن کریم کا درس الحمدللہ تقریباً کم و بیش کوئی 5 سال سے ہو رہا ہے، جب تک اللہ توفیق دے گا ہوتا رہے گا. اور سننے والوں میں مختلف مزاج کے لوگ ہیں، بعض بڑے جوشیلے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں جہادی باتیں ہونی چاہیے، ہر وقت جہاد کا مضمون جو ہے وہ، مولوی صاحب جہاد کا مضمون نہیں بیان کرتے. بعض صوفی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تصوف کی بات نہیں کرتے ہیں، خانقاہ کی اہمیت کو بیان نہیں کرتے ہیں. بعض تبلیغ کی لائن کے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکلنے کی دعوت نہیں دیتے ہیں، اس کی اہمیت نہیں ہے ان کے دل کے اندر. تو مختلف قسم کے لوگ ہیں بھائی. تو بھائی ہم تو اللہ کا قرآن سناتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا کلام بغیر کسی ملاوٹ کے سنایا جائے. وہ ایک اللہ والے نے کہا، غالباً حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ طلبہ سے فرمایا کہ دیکھو بھائی، تم حنفی بن جاؤ، شافی بن جاؤ، مالکی بن جاؤ، حنبلی بن جاؤ، کوئی بات نہیں، لیکن حدیثوں کو نہ حنفی بنانے کی کوشش کرنا، نہ شافعی بنانے کی کوشش کرنا، نہ مالکی نہ حنبلی بنانے کی کوشش کرنا. یہی بات میں آپ سے کہتا ہوں، آپ کا جو بھی مذہب ہو، جو بھی مسلک ہے، وہ آپ جانیں اور آپ کا مسلک جانیں، لیکن خدا کے واسطے قرآن کو اپنے مذہب کے مطابق بنانے کی کوشش نہ کریں کہ قرآن کو میں دیوبندی بنا لوں، قرآن بریلوی بن جائے اور قرآن اہل حدیث بن جائے، اور قرآن جو ہے تبلیغی بن جائے اور قرآن صوفی بن جائے. تو بھائی قرآن کو قرآن ہی رہنے دیں جیسا ہے. تو قرآن میں ہم تبدیلی کرنے کی کوشش نہ کریں، ہم اس کا مصداق نہ بن جائیں کہ ہوئے کس قدر بے توفیق، فقیہان حرم خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو بھائی خود بدلنے کی کوشش کریں، قرآن کو نہ بدلیں. ایک ایک بات کو سنیں. ہمارا اللہ کہہ رہا ہے، ہمارا اللہ کہہ رہا ہے، ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہا ہے، ہماری بہتری کے لیے کہہ رہا ہے، اس لیے کہہ رہا ہے ہمارا دین بھی بن جائے، ہماری دنیا بھی بن جائے، ہماری آخرت سنور جائے، ہماری نسلیں سنور جائیں، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹیاں، ہمارے ملک سنور جائیں. تو کاش اللہ پاک قرآن کی اس روشنی کو نیچے سے اوپر تک ہر جگہ عام فرما دے، فوج میں بھی عام ہو جائے، پولیس میں بھی عام ہو جائے، ہمارے حکمرانوں میں بھی عام ہو جائے، حکمرانوں کے محلات میں قرآن اللہ پاک پہنچا دے، ان کے دلوں میں قرآن پہنچا دے، کسی طریقے سے وہ قرآن کے غلام بن جائیں، ہمارے سیاستدانوں میں قرآن عام ہو جائے، جھوٹ کو چھوڑ کر سچ بولنا شروع کر دیں اور مغرب کی سیاست کی بجائے قرآن والی سیاست اختیار کر لیں. تو کوئی ایسی صورت بن جائے بھائی، تو خود بھی سمجھنے کی کوشش کریں اور اس نور کو پھیلانے کی بھی کوشش کریں جو اللہ پاک ہمیں توفیق دے. فرمایا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی تو اس نے اللہ کی اطاعت کی. یہ اللہ فرماتے ہیں جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے حقیقت میں میری اطاعت کی. اس لیے کہ اللہ کے رسول تو تھے مبلغ، آپ تو پیغام پہنچانے والے تھے، پیغمبر. پیغمبر کس کو کہتے ہیں؟ ہم اردو میں رسول کو کہتے ہیں پیغمبر، یعنی پیغمبر، پیغام لانے والا، پیغام لے جانے والا. اللہ کے رسول تو اللہ کا پیغام ہم تک پہنچانے والے تھے، اصل پیغام دینے والا تو اللہ ہے. تو اس لیے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. حدیث میں بھی آیا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن اصانی فقد اص اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. جو دینی معاملات ہیں جن کا مدار وحی پر ہے، ان میں رسول کی اطاعت کرنا لازم ہے. البتہ جو دنیاوی معاملات ہیں جن کا تعلق دنیاوی تجربات کے ساتھ ہے، مشاہدات کے ساتھ ہے، قیاس اور اجتہاد کے ساتھ ہے، تو ان میں اطاعت کرنا واجب نہیں ہے. پہلے بھی یہ مضمون بیان ہوتا رہا، مثال کے طور پر اللہ کے نبی نے شہد کے فوائد بیان کیے، لیکن اس کے باوجود شہد کا استعمال کرنا کوئی فرض نہیں ہے.
www.dasquran.com
کلونجی کے فوائد بیان کیے، لیکن اس کا استعمال کرنا کسی پر واجب نہیں ہے. کدو آپ کو بہت پسند تھا، لیکن ہم پر کدو کا استعمال کرنا واجب نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ جو کدو نہیں کھائے گا تو وہ حضور کا عاشق نہیں ہے، اور جو کھائے گا تو وہ حضور کا بڑا عاشق ہے. تو بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جو دنیاوی معاملات سے تعلق رکھتی ہیں، مشاہدات اور تجربات سے تعلق رکھتی ہیں، زراعت کے نئے نئے طریقے ہیں، صنعت کے نئے نئے طریقے ہیں، تو اس میں ہم نئے نئے طریقے اختیار کر سکتے ہیں؟ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کیا یہ زراعت اور صنعت کا طریقہ حدیث سے ثابت ہے؟ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. ہاں، اصولوں کو دیکھنا ضروری ہے کہ اصولوں کے مطابق ہو. صحابہ اکرام کی عادت یہ تھی، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو وہ سوال کر لیتے، اے اللہ کے نبی، یہ جو آپ فرما رہے ہیں یہ وحی کی بنا پر ہے یا اپنے اجتہاد اور رائے کی بنا پر؟ اگر اپنا اجتہاد ہوتا تو صحابہ اکرام حضور کی رائے کے ساتھ اپنی رائے بھی پیش کر دیتے، اے اللہ کے نبی اگر اس رائے پر عمل ہو جائے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوا، اللہ کے نبی نے اپنی رائے کو چھوڑ کر صحابہ کی رائے کو اختیار کر لیا. آپ جانتے ہیں غزوہ خندق، حضور نے مشورہ کیا کیسے مقابلہ کیا جائے. 10,000 کا لشکر تھا، بعض کہتے ہیں 14,000 کا لشکر تھا مشرکین کا. اتنا بڑا لشکر، منظم لشکر آج تک مکہ اور مدینہ والوں نے دیکھا نہیں تھا. الگ الگ قبیلے تھے، ظاہر ہے کہ سارے قبیلوں کی ایک فوج تو نہیں تھی، ہر قبیلے کی اپنی ایک فوج، اپنا ایک جتھا، اپنے چند نوجوانوں کا گھروہ، لیکن یہاں تو سارے جمع ہو کر آ گئے مسلمانوں کے خلاف. مسلمانوں کے اندر مقابلے کی طاقت نہیں تھی. حضور نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے. یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہو رہی ہے کہ ظاہری اسباب و وسائل کو بھی دیکھنا ضروری ہے. مقابلہ ہو سکتا ہے دشمن کا یا نہیں ہو سکتا؟ بعض اوقات جو ہر جگہ لوگ آیت پڑھ دیتے ہیں، کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ، بہت دفعہ چھوٹی جماعتیں بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، تو اس آیت سے استدلال کر کے کہہ دیتے ہیں بھائی ٹکرا جاؤ دیکھا جائے گا، چڑھ جا بیلا بیٹا، چڑھ جا بیٹا سولی، رام بھلی کرے گا. یہ بھائی ٹکرا جاؤ، یہ آیتیں پڑھ کر استدلال کرتے ہیں. تو دیکھیے حضور مشورہ کر رہے ہیں بھائی کیا کیا جائے، کیسے مقابلہ کیا جائے. مختلف رائے آئیں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، ہمارے ہاں ایک طریقہ ہے کہ جب اتنا بڑا دشمن آ جائے کہ ہم مقابلہ نہ کر سکیں تو ہم شہر کے ارد گرد خندق کھود لیتے ہیں، اس سے بچاؤ کے لیے. حضور کو یہ رائے پسند آئی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ سلمان فارسی صحیح کہہ رہے ہیں. عرب بالکل اس طریقے سے ناواقف تھے، جانتے ہی نہیں تھے خندق کا کھودنا اور اس طریقے سے دشمن کا مقابلہ کرنا، جانتے ہی نہیں تھے. لیکن جب یہ رائے آئی تو حضور نے اس کو پسند فرمایا اور اسی پر عمل کیا گیا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں تک دینی معاملات کا تعلق ہے وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یہ لازم ہے. باقی رہے دنیاوی اعتبار سے نئے نئے تجربات، تو اس میں ہم ایک الگ طریقہ بھی اختیار کر سکتے ہیں. تو فرمایا کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. ومن تولى، اور جس نے اطاعت سے اعراض کیا، فرما برداری سے منہ پھیرا، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو اے میرے حبیب ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا کہ آپ ان میں سے ہر ایک کو اطاعت پر مجبور کر دیں. جس نے اطاعت کرنی ہے کرے، اور جس نے اطاعت نہیں کرنی نہ کرے. جو اطاعت کرے گا وہ فائدے میں رہے گا، اور جو اطاعت نہیں کرے گا وہ نقصان میں رہے گا. ایک حدیث میں فرمایا، من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ تو ہدایت پا گیا. ومن یعص اللہ ورسولہ فَإِنَّهُ لَا يَزُرُّ إِلَّا نَفْسَ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو وہ صرف اپنے آپ کو نقصان دیتے ہیں، کسی اور کو نقصان نہیں دیتا. اور میرے بھائیوں اور میری بہنوں، حقیقت یہ ہے کہ جب سے ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑا، ہماری زندگی میں تلخیاں آ گئیں، ہماری زندگی میں مشکلات آ گئیں، مصیبتیں آ گئیں، پریشانیاں آ گئیں. اور اللہ کی قسم، اللہ کی اطاعت میں اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں راحتیں ہی راحتیں ہیں. آسانیاں ہی آسانیاں ہیں، کامیابیاں ہی کامیابیاں ہیں. آپ شادی، غمی اور دوسری رسمیں یہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقوں کے مطابق کر کے تو دیکھیں کتنی آسانیاں ہیں. ہم نے جب سے ہندوؤں والے طریقے اور کافروں والے طریقے اختیار کیے تو ہماری زندگی میں مشکلات آ گئیں، پریشانیاں اور مصیبتیں آ گئیں. وَيَقُولُونَ طَاعَتٌ، فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں قبول ہے، آپ کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں قبول ہے، ہم اطاعت کریں گے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، لیکن آپ کے پاس سے باہر جاتے ہیں تو ان میں سے ایک جماعت اس کے برخلاف مشورہ کرتی ہے جو کچھ کے وہ کہہ چکے تھے. سامنے تو کہتے ہیں، سینے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں قبول ہے، ہم اطاعت کریں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم تو عاشق ہیں، کیوں نہیں مانیں گے. لیکن فرمایا کہ جب باہر جاتے ہیں تو پھر اپنی مرضی کرتے ہیں، پھر کچھ اور مشورے کرتے ہیں، آپ کے برخلاف، جو آپ سے وعدہ کر چکے تھے اس کے بالکل خلاف چلتے ہیں. واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ لکھتا جاتا ہے جو کچھ یہ مشورے کرتے ہیں. فاعرض عنہم، آپ ان سے اعراض فرمائیں. متوکل علی اللہ، اور اللہ پر توکل فرمائیں، اللہ پر توکل فرمائیں. ان کے مشورے، ان کی تدبیریں، ان کی سازشیں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے. وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے. کارساز اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، تو آپ اللہ پر توکل کریں. ان کی سازشوں سے، ان کی تدبیروں سے، ان کے خفیہ مشوروں اور میٹگوں سے آپ گھبرا نہ جائیں. آگے فرمایا، افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ قرآن میں تدبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے میرے بھائیو، قرآن میں تدبر کرنا قرآن کا حق ہے، قرآن کو سمجھنا قرآن کا حق ہے. لوگ سمجھتے ہیں اچھا کام ہے، قرآن کو سمجھنا اچھا کام ہے، جن کو فرصت ہے وہ سمجھ لے، ہمارے پاس تو فرصت ہے نہیں، اتنے فارغ نہیں ہم کہ فہم قرآن کے لیے وقت نکالیں. یہ مولوی حضرات فارغ ہیں، مدرسوں کے طلبہ فارغ ہیں، ہم ان کو چندہ دیتے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں، وہ قرآن سمجھ رہے ہیں، کافی ہے. یہ سوچ بن گئی کہ ہمارے لیے قرآن کا سمجھنا یہ ضروری نہیں ہے، فہم قرآن کی بالکل اہمیت ختم ہو گئی. عام لوگوں کو تو چھوڑیں، میں بعض حافظوں کو دیکھتا ہوں، قاریوں کو دیکھتا ہوں، ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزار دیتے ہیں لیکن قرآن کی ایک سورت بھی نہیں سمجھتے، اہمیت نہیں ہے. قرآن اتنا پختہ یاد ہے، ذہن اتنا اچھا ہے، پورے قرآن میں غلطی نہیں آتی لیکن ایک آیت کا مفہوم نہیں بتا سکتے، اہمیت نہیں ہے. اور اللہ کے بندو، میں بھی مانتا ہوں کہ بے سمجھے بھی پڑھنا ثواب ہے، لیکن یہ تو مت کہو کہ صرف بے سمجھے ہی پڑھنا ثواب ہے. آپ نے تو یہ اصول بنا دیا. کچھ لوگ تو ایک انتہا پر ہیں، وہ کہتے ہیں بے سمجھے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں، طوطے کی طرح پڑھتے ہو، رٹتے ہو، کوئی ثواب نہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں بے سمجھے ہی ثواب ہے، سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت نہیں ہے ہمیں قرآن سمجھنے کی. ایک وقت تو ایسا بھی تھا اس متحدہ ہندوستان کے مسلمانوں کے اندر کہ جب پہلے پہل قرآن کریم کا ترجمہ کیا گیا تو بعض لوگوں نے، بعض جاہل قسم کے مولویوں نے فتوے لگا دیے کہ قرآن کا ترجمہ کرنا عوام کے لیے یہ کہاں جائز ہے، یہ کوئی عوام کے سمجھنے کی چیز تھوڑی ہے. ارے یہ تو اللہ کے بندوں سوچ تھی عیسائیوں اور یہودیوں کی کہ علم، وحی کا علم چھپا چھپا کر رکھا جائے، عام نہ کیا جائے، چھپا چھپا کر رکھا جائے، پردوں میں رکھا جائے علم کو. وہ کہتے تھے کہ ہر کسی کے لیے علم نہیں ہے، یہ تو مخصوص طبقے کے لیے علم ہے، قرآن نے تو علم کو عام کیا، عام کیا، سب کے لیے عام کر دیا، اس میں مولویوں کی اجارہ داری نہیں ہے، سب سمجھیں۔ نصیحت حاصل کرنے کے لیے، ہدایت کے لیے، اپنی زندگیاں بدلنے کے لیے، اللہ کے حکموں پر عمل کے لیے سب سمجھے۔ اللہ تو خود کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ اور سورہ محمد میں تو اللہ نے فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن میں تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ اور اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ، یہ مبارک کتاب ہم نے اس لیے نازل کی تاکہ اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ لیکن بھائی تدبر کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں نے اہمیت بیان کی، قرآن کو سمجھو، قرآن میں تدبر کرو، اور آپ نے جا کر ترجمہ قرآن پاک دیکھ لیا اور تفسیر دیکھ لی اور اگلے دن بیٹھ کر امام ابو نیفہ پر اعتراضات کرنے شروع کر دیے، کہا امام ابو نیفہ بھی قرآن نہیں سمجھے، میں ہی سمجھا ہوں، ہاں امام شافی بھی قرآن نہیں سمجھے، آج تک کوئی قرآن سمجھا ہی نہیں ہے، میں سمجھاؤں۔ ایک کتاب میرے پاس غالباً یہاں یا دوسرے کسی درس میں ایک ساتھی نے دی، ویسے وہ نظریہ تو پہلے بھی بہت لوگوں نے پھیلایا ہے، لیکن ابھی یہیں سندھ سے وہ کتاب چھپی، صلات اور نماز میں فرق، کہا کہ صلات اور نماز میں فرق ہے، قرآن کی آیات دی ہوئی ہیں کہ صلات اور نماز میں فرق ہے، کہ یہ جو نماز ہے یہ تو مجوسیوں کی ہے، اللہ اکبر، صلات تو اور ہی چیز تھی، مسلمان تو بھول ہی گیا صلات کیا ہے، یہ نماز جو ہے یہ وہ حکم نہیں ہے جو اللہ نے دیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ وہ ہے ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو مجوسیوں کی ایجاد کردہ چیز ہے، گویا کہ 1400 سال سے مسلمان صلات کا مفہوم ہی نہیں سمجھے۔ آپ 1400 سال کو چھوڑیں، گویا کہ آج کی دنیا میں اگر 1.5 عرب کے قریب مسلمان ہیں تو وہ صلات کا مفہوم ہی نہیں سمجھے، اور آج ایک شخص سمجھا ہے کہ اصل میں صلات کا مفہوم کیا تھا، اصل کیا تھا، مسلمان سمجھے ہی نہیں، نہ کوئی عالم سمجھا، نہ کوئی مفسر سمجھا، اور نہ کوئی پروفیسر سمجھا، اور نہ کوئی ولی سمجھا، اور سمجھا تو آج کا کوئی بگڑا ہوا مسلمان۔ تو بھئی تدبر کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ مجتہد بن کر بیٹھ جائیں، وہ ضرب المثل تو آپ کو پہلے بھی سنائی، چوہے کی دم کو ہلدی لگ گئی، پنساری بن کر بیٹھ گیا، چوہے کی دم کو ہلدی لگ گئی تو پنساری بن کر بیٹھ گیا، کہتا میں پنساری ہوں، دو لفظ آگئے، دو صورتوں کا ترجمہ دیکھ لیا، یہ پورے قرآن کا بھی ترجمہ کیا دیکھ لیا، جناب مجتہد بن کے بیٹھ گیا، کہتا جو مسئلہ پوچھنا مجھ سے پوچھ لو، یہ بھی غلط ہے بھائی۔ افلا یتدبرون القرآن، فرمایا کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے؟ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کیجئے میری بہنوں اور میرے بھائیوں، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے، یہ چند حق قرآن کے ہمیشہ ذہن میں بٹھا کر رکھیں، یہ حق ہیں قرآن کے، قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھ کر پڑھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو دوسروں تک پہنچانا، یہ قرآن کے حق ہیں، حقوق قرآن ہیں، ان کو ادا کرنے کی کوشش کیجئے جتنا ہمارے بس میں ہے۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَبَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اللہ فرماتے ہیں اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف ہوتا، بہت زیادہ اختلاف ہوتا، اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو اس میں بہت اختلاف پاتے۔ اس میں اختلاف کا نہ ہونا، تضاد کا نہ ہونا، دلیل ہے اس بات کی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا مطلب ہے کہ اس میں بہت اختلاف ہوتا؟ بھائی کئی مطلب بیان کیے گئے، بعض حضرات نے کہا کہ اگر یہ قرآن اللہ کا کلام نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ اس کی چند صورتیں تو فصاحت و بلاغت کے اعلی معیار پر ہوتی، لیکن اس کی کوئی ایک صورت، اس کی چند صورتیں وہ فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بہت کمزور ہوتی. تاریخ میں جو بڑے بڑے ادیب گزرے ہیں، بڑے بڑے مصنف، بڑے بڑے شاعر گزرے ہیں، آپ ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ قریب کے زمانے میں غالب کو دیکھ لیں، اقبال کو دیکھ لیں، ذوق کو دیکھ لیں، دوسرے شعراء کا کلام دیکھیں، ان میں بعض اشعار تو ایسے ہوں گے جو بہت اونچے، اور بعض ایسے کہ بالکل گھٹیا قسم کے، بازاری قسم کی زبان، فصاحت ان کے اندر ہے ہی نہیں. لیکن یہ اللہ کا کلام، الحمد سے لے کر والناس تک، پورا کلام، پورے کلام میں کوئی ایک آیت ایسی نہیں، کوئی ایک جملہ ایسا نہیں، کوئی ایک لفظ ایسا نہیں جو فصاحت و بلاغت کے معیار سے گرا ہوا ہو، جس پر کوئی انگلی اٹھا سکے کہ یہ کیا قرآن نے، یہ کیا الفاظ استعمال کیے. بڑے بڑے ادیبوں کے سامنے پیش کیا گیا قرآن کو، چیلنج دیا گیا، آؤ ثابت کرو، لیکن آج تک کوئی ثابت نہ کر سکا، اور نہ کوئی قیامت تک ثابت کر سکے گا. تو یہ معیار کی یکسانیت یہ بتاتی ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. حالانکہ دیکھیے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کس سے کہانی کا مضمون بیان کیا جائے تو انسان بڑے پر لطف طریقے سے بیان کر سکتا ہے، پر کشش طریقے سے، پر اثر طریقے سے، فصاحت کے ساتھ بیان کر سکتا ہے. لیکن وہی انسان اگر قوانین بیان کرنا شروع کر دے اور قوموں کے عروج و زوال کے اصول بیان کرنا شروع کر دے تو ہو سکتا ہے سننے والوں کو نیند آنا شروع ہو جائے، یہ کیا شروع ہو گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بات کر رہے ہیں. لیکن اللہ قصے اور واقعے کو بیان کرتے تو بھی فصاحت، اور قانون اور مسائل و احکام کو بیان کرتے تو بھی فصاحت، دنیا کا ذکر کرتے تو بھی فصاحت، اور آخرت کا ذکر کرتے تو بھی فصاحت. کہیں ایسا نہیں کہ زبان فصاحت کے معیار سے گر جائے. تو یہ چیز دلیل ہے اس بات کی کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے. ایک اور پہلو، آپ فرض کریں ایک شخص ایک کتاب لکھتا ہے، عام طور پر تو ہوتا ہے نا کہ ایک کتاب کسی ایک موضوع کے حوالے سے ہوتی ہے، لیکن کوئی شخص ایک ایسی کتاب لکھتا ہے جس میں عقائد بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، اخلاق بھی ہیں، معاملات بھی ہیں، نفسیات بھی ہیں، اس میں نباتات کا بھی ذکر ہے، فلکیات کا بھی ذکر ہے، ارضیات کا بھی ذکر ہے، جمادات کا بھی ذکر ہے، اور سیاست کا بھی ذکر ہے، معیشت اور حکومت و تجارت کا بھی ذکر ہے، یہ سارے مضامین بیان ہوتے ہیں، لیکن ان مضامین میں کوئی تضاد ہے نہیں. ایک کتاب اتنے سارے موضوعات کا احاطہ کرتی ہے، اور وہ کتاب قرآن کریم ہے. لیکن اس میں کہیں کوئی ٹکراؤ نہیں، ایسا نہیں کہ ایک موضوع دوسرے موضوع سے ٹکراتا ہو. ایسا لگتا ہے یہ کتاب ایسی ذات کی ہے جو ان سارے موضوعات کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ورنہ انسان کی طاقت میں تو نہیں ہے کہ سارے موضوعات کا احاطہ کر لے، ماضی کا بھی، حال کا بھی، مستقبل کا بھی، عقائد و عبادات کا بھی، اخلاق اور نفسیات کا بھی، سیاست و حکومت کا بھی، ان ساری چیزوں کا احاطہ کر لے، انسان کے لیے تو ممکن نہیں ہے. تو یہ چیز بھی بتاتی ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. پھر ایک اور پہلو بھی ذہن میں رکھیں، قرآن ایک ایسے نبی امی کی زبان سے ادا ہوا جو نبی امی لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، اور ان کی 23 سالہ جو زندگی تھی اس میں وہ امامت بھی کرتے رہے، وہ خطابت بھی کرتے رہے، وہ سیاست بھی کرتے رہے، وہ جنگ بھی کرتے رہے، وہ صلح صفائی بھی کرتے رہے، معاہدے بھی کرتے رہے، ان کے بیوی بچے بھی تھے، اور دوست اور دشمن بھی تھے، بعض اوقات ذاتی ضرورت کے تحت بھی بات کرتے تھے، اور بعض اوقات وحی کی روشنی میں بات کرتے تھے. 23 سال تک مختلف قسم کی گفتگو آپ کی مبارک زبان سے ہوتی رہی، لیکن ایسا نہیں ہو سکا کہ جو ذاتی گفتگو تھی وہ وحی کے کلام کے ساتھ خلط ملط ہو گئی، ایسا نہیں ہوا، بالکل الگ. اللہ اکبر. تو میرے بھائیو، یہ قرآن خود بتاتا ہے، قرآن کی یہ یکسانیت یہ بتاتی ہے کہ یہ قرآن کسی انسان کا کلام نہیں، اللہ کا کلام ہے. فرمایا کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا تو اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. دیکھیے قرآن میں کیسے مضامین بدلتے جاتے. میں اسی لیے تو آپ کو بھی متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے بندو، یہاں تقریر سننے کے لیے نہ آؤ، یہاں قرآن سننے کے لیے آؤ. تقریر تو ایک موضوع پر ہوگی، ایک موضوع میں لے کر بیٹھ گیا بھی، آج حقوق العباد کا بیان ہوگا، آج نماز کی اہمیت بیان ہوگی، تو ساری باتیں، ساری آیات، ساری احادیث، سارے واقعات اسی کے حوالے سے عرض کروں. لیکن یہاں تو ایسے کہ آیت کے بعد مضمون بدلتا جاتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے اطاعت کا مضمون بیان ہوا، پھر قرآن میں تدبر کرنے کا حکم دیا گیا، اور اب کیا حکم آ گیا، اب کیا مضمون آ گیا. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. فرمایا کہ جب ان کے پاس امن کی کوئی خبر پہنچتی ہے یا ڈر کی کوئی خبر پہنچتی ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں. یعنی کوئی خبر اگر سنتے ہیں، امن کی خبر یا خوف اور ڈر کی خبر، تو تحقیق کیے بغیر آگے بیان کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات تو جانتے ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹی خبر ہے، پھر بھی بیان کر دیتے ہیں دلچسپی کے لیے. ویسے تو تفسیروں کے اندر شان نزول بھی لکھا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی ازواج مطہرات سے ایک مہینے کے لیے علیحدگی اختیار کر لی، ایک مہینے کے لیے، جس کو کہتے ہیں ایلا، علیحدگی اختیار کر لی، لیکن یہ ایلا تھا لفظی، اصطلاحی نہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا اس وقت، ویسے اشارہ کر رہا ہوں. کئی طلبہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں، علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تو کوئی یہ نہ سمجھے کیا بات کر رہے ہیں، اس لیے ایسے اشارے بعض اوقات کر دیتا ہوں. تو حضور نے علیحدگی اختیار کر لی ایک مہینے کے لیے. بعض لوگوں نے افواہ پھیلا دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے، یہ خبر عام ہو گئی. جن کی بیٹیاں تھیں حضور کے نکاح میں، بڑے پریشان، حضرت ابوبکر بڑے پریشان، حضرت عمر فاروق بڑے پریشان. پہنچے، پوچھا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے طلاق دے دی؟ حضور نے فرمایا نہیں، میں نے تو طلاق نہیں دی. تو حضرت عمر ہی سے آپ نے فرمایا جاؤ، جا کر لوگوں میں اعلان کر دو کہ حضور نے اپنی بیویوں کو طلاق نہیں دی ہے. تو روایات میں آیا کہ اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. یہاں میں فہم قرآن کے لیے آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب صحابہ کرام یوں کہتے ہیں اس بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، اس بارے میں، تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اسی موقع پر قرآن کی آیت نازل ہوئی، مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت اس واقعے پر بھی صادق آتی ہے. مثال کے طور پر آج یہاں کوئی شخص افواہ پھیلا دے، کوئی جھوٹی افواہ پھیلا دے، ہندوستان نے حملہ کر دیا، یا کوئی افواہ پھیلا دے پرویز صاحب نے وردی اتار دی، یہ افواہ پھیلا دی، پر وردی اتار دی. ایک دن ہمارا بچہ آیا کہ بڑا بھاگا بھاگا آیا، خوشی خوشی سے میسج آیا موبائل پر، پرویز صاحب نے وردی اتار دی، کافی دن پہلے کی بات ہے. میں نے کہا بھی نہیں، یہ افواہ ہے. کہتا نہیں، بہت باعتماد لڑکا ہے. میں نے کہا ذرا دیکھو تو صحیح. تو لکھا تھا پرویز صاحب نے غسل کرنے کے لیے وردی اتاری، غسل کے بعد دوبارہ پہن لی. تو ایسے ایسے لطیفے بھی آج کل چھوڑ رہے ہیں لوگ، ایسی ایسی افواہیں وہ پھیلاتے ہیں. تو افواہ کسی نے پھیلا دی، تو ہم نے کہا بھائی ایسا مت کرو، اس بارے میں تو اللہ نے یوں کہا، وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. تو میرا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ یہ آیت کریمہ آج نازل ہوئی ہے، میرا مطلب یہ ہوگا کہ اس واقعے پر یہ آیت کریمہ صادق آتی ہے. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ. تو میرے بھائیو، ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ اگر تم تک کوئی خبر پہنچے تو آگے بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیا کرو، بغیر تحقیق کے اس کو آگے نہ پھیلاؤ. بعض اوقات یہ افواہیں جو ہیں یہ جلتی پر تیل کا کام کرتی ہیں. جن دنوں کراچی میں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، لسانی جھگڑے بہت تھے تو افواہیں بہت پھیلتی. پٹھانوں نے حملہ کر دیا، مہاجروں نے حملہ کر دیا، پنجابیوں نے حملہ کر دیا، ایسے ہی فلاں مارکیٹ پر حملہ ہو گیا. اب تحقیق کی نہیں، یہ بھی مشتعل وہ بھی مشتعل. تو بعض اوقات یہ افواہیں جو ہیں یہ آگ جلاتی ہیں، آگ بھڑکاتی ہیں. تو ہمیں حکم یہ دیا گیا کہ تم تحقیق کر لیا کرو. کیا پیاری بات فرمائی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے کہ جو کچھ سنتا ہے آگے بیان کر دیتا ہے. کہتا لوگ یوں کہہ رہے تھے، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ان کے کان بہت کام کرتے ہیں، چلتے پھرتے کوئی نہ کوئی آدھی بات سن لیتے ہیں وہ آگے بیان کر دیتے ہیں. بعض وقت پوری بات بھی نہیں سنتے، پوری بات بھی نہیں سنتے. سن لیا کسی نے، مولوی صاحب نے بیان کیا کہ بھائی کسی نے گدے کے ہنہنانے کی آواز سنی تو نماز ٹوٹ گئی. اب جا کر گاؤں میں مسئلہ بیان کر دیا، علامہ صاحب نے بیان کیا ہے، اپنی طرف سے تھوڑی کہہ رہا ہوں، علامہ صاحب جامع مسجد کے خطیب صاحب، انہوں نے بیان کیا گدے کے ہنہنانے کی آواز سنی تو نماز ٹوٹ گئی. اب دیہاتی بیچارے پریشان. آپ جانتے ہیں کہ گدے کو تو اللہ پاک نے ساؤنڈ سسٹم بھی بہت اونچے قسم کا دیا ہے، وہ جب آواز نکالتا ہے تو خاص طور پر دیہاتوں اور جنگلوں میں تو پورا علاقہ گونج اٹھتا ہے. اب دور دور تک لوگ پریشان، نماز شروع کی اور گدے نے ہنہنانا شروع کر دیا. انہوں نے کہا السلام علیکم، السلام علیکم، کیا ہوئی، نماز ٹوٹ گئی، علامہ صاحب نے بیان کیا. اب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ علامہ صاحب نے یہ بیان کیا تھا کہ اگر بھائی تیمم سے کوئی نماز پڑھ رہا تھا، تیمم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا اور گدے کو اس نے چھوڑا ہوا تھا اور گدے کی آواز آئی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پانی دیکھ کر چلایا ہو، لہذا اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو دیکھ لینا چاہیے کہ واقعی پانی ہے. اگر پانی ہے تو پہلے جا کر وضو کر لے پھر نماز پڑھے. لیکن اس نے اتنا سا ٹکڑا لے لیا کہ گدے کے ہنہنانے کی جس نے آواز سنی اس کی نماز ٹوٹ گئی، یہ آگے بیان کرنا شروع کر دی. تو بعض لوگ دنیا کے معاملات میں بھی بغیر تحقیق کے بات کرتے، دین کے معاملات میں بھی بغیر تحقیق کے بات کرتے، بغیر تحقیق کے. اور بعض اوقات تو جانتے ہوتے ہیں کہ یہ جھوٹی بات ہے لیکن ذرا مزیدار ہوتی ہے بات، انوکھا پن ہوتا ہے اس میں، سسپنس ہوتا ہے، تو جانتے بوجھتے بھی کہ جھوٹی بات ہے پھر بھی بیان کر دیتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص جانتا تھا کہ یہ بات جھوٹی ہے اور پھر بھی اس نے آگے بیان کر دی دوسرے سے سن کر، تو فرمایا کہ وہ بھی ایک جھوٹا ہے. جس نے بیان کیا تھا وہ تو تھا جھوٹا، جس نے اس سے سن کر آگے بیان کر دیا وہ بھی جھوٹا ہے. یہ کوئی حجت اور دلیل نہیں ہے کہ بھی میں نے دوسرے سے سنا ہے، میں کوئی خود تھوڑا کہتا ہوں. ارے بھائی جب تم جانتے تھے کہ یہ بات جھوٹی ہے تم نے کیوں آگے بیان کی ہے؟ جب تم جانتے تھے کہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے پھر کیوں بیان کیا آگے؟
www.darsquran.com
وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، جب ان کے پاس کوئی امن یا خوف کی بات پہنچتی ہے تو اس کو پھیلا دیتے ہیں. وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، اور اگر اس کو حوالے کر دیتے اللہ کے رسول کے اور صاحبان امر کے، ارباب حل و عقد کے حوالے کر دیتے ان میں سے، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ، تو اس خبر کی حقیقت کو جان لیتے وہ لوگ جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ جب انہوں نے خبر سنی یہ خبر پہنچا دیتے اللہ کے رسول تک یا ارباب حل و عقد تک، علماء تک، تاکہ وہ اس میں غور و فکر کرتے، دیکھتے کہاں تک صحیح ہے. تو ان لوگوں تک بات کو پہنچانا چاہیے تھا جو کہ استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں. امام رازی رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں فرمایا کہ اس آیت کریمہ سے اور اس آیت کریمہ کے ان الفاظ سے چار مسائل ثابت ہوئے۔ ایک مسئلہ تو یہ ثابت ہوا کہ ہر حکم یہ نص سے ثابت نہیں ہے، بعض احکام اور مسائل ایسے ہیں جو اجتہاد سے اور استنباط سے ثابت ہوتے ہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ اجتہاد اور استنباط یہ بھی ایک شرعی حجت اور دلیل ہے۔ جیسے کتاب اللہ، پہلے بھی عرض کر چکا کہ چار ہمارے مصادر ہیں، چار دلیلیں ہیں، چار حجتیں ہیں شرعی: اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی کی سنت، اجتہاد اور قیاس اور اجماع، یہ چار ہیں۔ تو اجتہاد کا ثبوت یہاں سے ہو رہا ہے۔ تیسرا حکم یہ ثابت ہوا کہ عام لوگوں پر اہل علم کی تقلید کرنا واجب ہے، عام لوگوں پر اہل علم کی تقلید کرنا واجب ہے۔ اور چوتھا مسئلہ یہ ثابت ہوا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اجتہاد اور استنباط فرمایا کرتے تھے۔ ولولا فضل اللہ علیکم رحمتہ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہوتی، لتبعتم الشیطان الا قلیلا، تو تم شیطان کی اتباع کرتے مگر تھوڑے تھوڑے بچ جاتے، باقی شیطان کی اتباع کرتے۔ لیکن یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کہ اس نے تمہیں شیطان کی اتباع سے بچا لیا۔ فقاتل فی سبیل اللہ، اے میرے حبیب، آپ اللہ کی راہ میں جنگ کریں، جہاد و قتال کریں۔ لا تکلف الا نفسک، آپ کو صرف اپنی ذات کا مکلف بنایا گیا ہے، ضروری نہیں کہ سارے کریں تو پھر آپ کریں گے، نہیں، آپ تو کریں۔ بحرز المؤمنین، اور ایمان والوں کو ترغیب دیتے رہیں کہ تم بھی جہاد کرو۔ اصل اللہ ان یکف باس الذین کفروا، امید ہے کہ اللہ کافروں کی طاقت کو تم سے روک دے، کافروں کے حملے کو تم سے روک دے۔ ایسا بارہا ہوا کہ کافروں کے حملے کو، کافروں کے لشکر کو اللہ نے اپنی غیبی طاقت سے روک دیا۔ ابو سفیان کو جب احد میں فتح ہوئی بظاہر، اور مسلمانوں کو بظاہر شکست ہوئی، تو ابو سفیان نے چیلنج دیا کہ اگلے سال ہم بدر میں ملیں گے، اگلے سال ہم دوبارہ مقابلہ کریں گے تمہارے ساتھ بدر میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت اچھا۔ چنانچہ 3 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے وعدے کے مطابق، جبکہ آپ کے ساتھ صرف 70 افراد تھے، اور آپ نے فرما دیا تھا والذی نفسی بیدہ لأخرجن ولو وحدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں تو نکلوں گا اگرچہ مجھے اکیلے کو نکلنا پڑے۔ لیکن 70 افراد آپ کے ساتھ تھے۔ اللہ نے ابو سفیان پر ایسا روب داری کیا کہ ابو سفیان ان 70 افراد کے مقابلے کے لیے بدر میں نہیں آیا، اللہ نے روک دیا۔ حدیبیہ میں ایسا ہوا کہ مسلمانوں پر دشمن نے اچانک حملے کا ارادہ کیا، اللہ نے اطلاع کر دی، تو حملہ آور سارے کے سارے گرفتار ہو کر قیدی بنا لیے گئے۔ خندق میں ایسا ہوا، میں نے ابھی ذکر کیا، خندق میں اتنا بڑا لشکر تھا جو آج تک عربوں نے دیکھا نہیں تھا، اور مسلمان بہت تھوڑے۔ اگر یہ لشکر مدینے میں داخل ہو جاتا تو بظاہر مدینے کا ایک باشندہ بھی نہ بچتا۔ 1 مہینے تک انہوں نے محاصرہ کیے رکھا، اللہ نے پھر ان کے دلوں میں روب ڈال دیا اور وہ ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ تو اللہ کہتے ہیں اصل اللہ ان یکف باس الذین کفروا، جو ہمت کرتے ہیں، جو جہاد کرتے ہیں، جو اپنی طاقت کے مطابق اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، تو پھر اللہ ان کے تحفظ اور بچاؤ کی تدبیریں خود کرتے ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ تم سے کافروں کی طاقت کو، ان کے حملے کو روک دے۔ واللہ اشد بأسا، اور اللہ طاقت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے۔ واشد تنکیلا، اور سزا دینے کے اعتبار سے بھی سب سے سخت ہے، عبرت کا نمونہ بنانے کے اعتبار سے سب سے زیادہ سخت۔ آخری آیت کریمہ سن لیجئے، من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا، جو اچھی سفارش کرے گا اسے اس میں سے حصہ ملے گا، وَمَنْ يَشْفَى شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو بری سفارش کرے گا، يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، تو اس پر اس میں سے بوجھ رہے گا، وبال رہے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور اللہ ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے. یہ آخری آیت کریمہ ہے بھائی سفارش کے بارے میں، اور اللہ نے فرمایا کہ سفارش کی دو قسمیں ہیں، شفاعت حسنہ اور شفاعت سیئہ، اچھی سفارش اور بری سفارش. بھئی اچھی سفارش کون سی ہے؟ کہ اگر ہماری سفارش سے کسی مسلمان کا حق مل سکتا ہے، کوئی مسلمان شر سے، مصیبت سے، نقصان سے بچ سکتا ہے، تو یہ ہے شفاعت حسنہ. اور یہ سفارش ہو کسی جائز کام میں، ناجائز کام میں نہیں. اسی طریقے سے یہ سفارش حدود اللہ میں نہ ہو، اللہ کی حدود میں نہ ہو. آپ جانتے ہیں حضرت اسامہ نے سفارش کی تھی، حضور کے منہ بولے بیٹے سفارش کی تھی ایک موقع پر، فاطمہ نامی عورت کی جس نے چوری کی تھی، تو حضور کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا اور فرمایا تھا کہ اسامہ تم اس کی سفارش کر رہے ہو، اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو محمد اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتے. اور فرمایا کہ پہلی قوموں کی طرح نہ کرو کہ جب بڑے لوگ جرم کرتے تو چھڑا دیا جاتا ان کو، اور چھوٹے لوگ جرم کرتے تو پھنسا دیا جاتا، جیسے میرے ملک میں ہو رہا ہے، میرے ملک میں ہو رہا ہے. 100 روپے چوری کرنے والا تو جیل میں گلتا سڑتا رہے، اور 100 کروڑ چوری کرنے والا ہمارا لیڈر بن جائے، ہمارا لیڈر بن جائے، ہمارے کندھوں پر بیٹھے. یہ تو شفاعت حسنہ وہ ہے کہ جس سے کسی مسلمان کا کوئی جائز کام ہو جائے، اس کو کوئی فائدہ مل جائے، اور اس سے کوئی نقصان دور ہو جائے، وہ کسی شر سے بچ جائے. مگر بھائیو ایک بات تو یہ یاد رکھیں کہ سفارش صرف جائز کام میں ہونی چاہیے، ناجائز کام میں نہیں. ہماری جو سفارشیں ہیں یہ زیادہ تر ناجائز کاموں کے سلسلے میں ہوتی ہیں. بچہ ہمارا ہے نالائق، ہم سفارش کرواتے ہیں بھائی کسی طریقے سے اس کو پاس کر دیا جائے، میرا بیٹا ہے کسی طریقے سے اس کو پاس کر دیا جائے. ہم جانتے ہیں نالائق ہے، کچھ نہیں آتا اس کو، لیکن ہم سفارش سے اس کو پاس کروا لیتے ہیں. ہمارا بچہ ملازمت کی صلاحیت نہیں رکھتا کسی عہدے پر، لیکن ہم سفارش کے زور پر اس کو اس عہدے پر بٹھا لیتے ہیں. ہمارا بچہ جرم کرتا ہے، قتل کرتا ہے، کسی کا دانت توڑتا ہے، کسی کو زخمی کرتا ہے، پکڑا جاتا ہے، ہم سفارش کے زور پر اس کو چھڑا لیتے ہیں، ہم تکڑے لوگ ہیں. تو پاکستان میں تو کلچر بن گیا رشوت اور سفارش کا، کہ بغیر رشوت اور سفارش کے گویا کہ کوئی جائز کام بھی نہیں ہو سکتا، اور رشوت اور سفارش سے سب کچھ ہو سکتا ہے. قاتل کو چھڑایا جا سکتا ہے، چوروں ڈاکوؤں کو چھڑایا جا سکتا ہے. وہ جو کسی نے کہا رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے تھے، رشوت دے کر چھوٹ گئے. رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے، رشوت دے کر چھوٹ گئے. تو ہمارے ہاں تو یہ کلچر بن گیا. تو بھائی یہ سفارش ناجائز کام میں غلط. اور دوسری بات یہ بھائی، سفارش کا مقصد جو ہے وہ صرف توجہ دلانا ہوتا ہے، ایک مشورہ کرنا، مشورہ دینا. سفارش کا مقصد دباؤ ڈالنا نہیں ہے کہ ہر صورت میں یہ کام ہونا چاہیے، ہر صورت میں یہ کام ہونا. بھی آپ کا کام ہے، آپ نے مشورہ دے دیا بس، اب وہ اگر مناسب سمجھیں گے تو کر دیں، نہیں سمجھے تو نہ کریں. قربان جائیے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور آپ کی سیرت پر. حضرت بریرہ، لمبا واقعہ میں پہلے بھی سنا چکا ہوں، آج نہیں سناؤں گا، وقت تھوڑا ہے. حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے حضور نے ایک موقع پر سفارش کی. اے بریرہ اپنے شوہر کا ذرا خیال کرو، بیچارہ روتا پھرتا ہے، اس سے جدائی اختیار نہ کرو. تو حضرت بریرہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ مشورہ ہے یا حکم ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں، مشورہ ہے، حکم نہیں ہے. صاف کہہ دیا حضرت بریرہ نے، میں نہیں مانتی. حضور نے فرمایا نہ مانو. اللہ اکبر، ہمارے اندر یہ اخلاقی جرت ہے کہ اگر ہمارا کوئی غلام، ہمارا ملازم، ہمارا کوئی ماتحت کہہ دے میں مشورہ نہیں مانتا، میں سفارش نہیں مانتا، ہم تو آپے سے باہر ہو جائیں گے تیری جرت. لیکن ایک لونڈی کہہ رہی ہے یا رسول اللہ یہ مشورہ ہے, اور اللہ کہتا ہے مجھے اختیار ہے, مشورے اور سفارش کو مانوں یا نہ مانوں, میں اپنے اختیار کو استعمال کرتی ہوں, میں نہیں مانتی آپ کے مشورے کو. حضور نے فرمایا نہ مانو, نہیں زور زبردستی کی. اللہ اکبر. اور یہاں یہ بھی عرض کر دوں کہ بھائی مسلمان کے لیے غیبانہ دعا کرنا یہ بھی سفارش ہے, تو آپ میرے لیے یہ سفارش کر دیا کریں اللہ سے. ہاں میں آپ کے لیے سفارش کر دیا کروں, آپ میرے لیے سفارش کر دیا کریں. مسلمان کے لیے پیٹھ پیچھے اللہ سے دعا کرنا, اے اللہ اس کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما, یہ بھی سفارش ہے. تو بھئی اس سفارش کا تو سارے ثواب حاصل کرو گے نا انشاءاللہ. بن یشفا شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منہا, جو اچھی سفارش کرے گا اس کو اس میں سے حصہ ملے گا, اور جو بری سفارش کرے گا اس پر اس کا وبال ہوگا, اور اللہ ہر چیز پر طاقت رکھتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا ارحم الراحمین, اپنے فضل و کرم سے ہمارے حالات پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے قائدین پر رحم فرما دے. اے اللہ ہمارے شہروں پر رحم فرما دے. اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لے. اے اللہ, اے اللہ دشمنان ملک اور دشمنان دین کے یا اللہ شر سے ہماری حفاظت فرما لے. اے اللہ ہم پر کرم فرما دے, رحم فرما دے, معاف فرما دے. قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے. جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگ سکے اور ہمارے دین اور دنیا کے لیے بہتر ہے وہ بھی عطا فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على رسوله وخير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وأهل بيته اجمعين. آمين برحمتك يا ارحم الراحمين.
درس قرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا اسلم شیخوپوری صاحب کی آواز میں.
اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان, پڑھنے کے لیے آسان, اور سمجھنے کے لیے آسان.
اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات.
تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ وانا الیہ راجعون.
ہم دو نعت, بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ.
محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے, بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے.
www.darsquran.com